देखिए जी, दो बातें हैं कि मुमताज कादरी हीरो है या नहीं, और इस मुल्क में कानून की अमलदारी है या नहीं। जो अशखास इसको अपने मजहबी अकायद और नजरिए के तनाजर से देखते हैं वो इसको हीरो का दर्जा देते हैं, और लेकिन कानून और अदालतें उन्होंने इसको जो पाकिस्तान में मुरव्वज ताजीरात हैं और जो भी फौजदारी कवानीन हैं उसकी निगाह में देखा, और उन्होंने ये फैसला किया कि इस शख्स ने सलमान तासीर को जो कत्ल किया उसका इसको कोई राइट नहीं था। और ये बातें बिल्कुल एक बात बजा है कि तौहीन रिसालत का जो कानून बनाया गया है वो ऐसे ही लोगों को रोकने के लिए बनाया गया है, और इस पर होना ये चाहिए कि जैसे ही कोई ऐसा वाकया हो कानून हरकत में आए और जो मुकदमा है वो दर्ज होकर कार्रवाई शुरू हो
जी जी।
और अगर ऐसी बातें ना हो और फिर खासतौर पर जो हुक्मरान हैं वो खुद ही ऐसी बातें करने लग जाएं। अब आसिया बीबी केस में इसने अपने इख्तियारात से और अपने जो इससे तवक्कुआत है
महमूद अशरफ, अगर आप से यही सवाल पूछा गया कि रद्द अमल क्या रहा है वकला बरादरी में, क्योंकि इसके मेरिट्स पे हम नहीं जाते हैं कि गवर्नर ने क्या कहा था, सही कहा था या नहीं कहा था, लेकिन
उमूमन जी जी जा रहा था
जी, जी
कि इसमें दो राय तो है नहीं कि उसके जो एक्ट है वो उसको खिलाफ कानून करार देना जो दिया जा रहा है वो बात ठीक है। वकला की राय में भी ये बात दुरुस्त है कि उसको कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था, लेकिन एक राय जो आपने पहले बात की कि वकला ने इसको हीरो करार दिया वो उनके अब भी जो नजरियात हैं वो अपनी जगह पर बरकरार हैं।
अच्छा।
मेरी आज भी वकला से बात हुई तो उन्होंने मुझे यही कहा कि हमें इस सजा पर अफसोस है, लेकिन अच्छा। ये किसी ने नहीं कहा ये सजा इसको गलत या कानून के खिलाफ दी गई है।
अच्छा, इस वक्त हम चलते हैं लाहौर, जहाँ से सेंटर फॉर सोशल जस्टिस के डायरेक्टर पीटर जेकब लाइन पर हैं। पीटर जेकब, आपको खुश आमदेद।
जी बहुत शुक्रिया।
तो आप अगर इस मौजू पर तबसरा करना चाहें, आप जानते हैं ये एक बहुत मुतनाज़े मामला बन गया था, हालांकि मुमताज़ कादरी ने इकरार जुर्म किया था, उसके बावजूद बहुत सारे लोग हैं जिनका ख्याल था कि इनको मौत की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। अब इन तमाम चीज़ों के तनाजर में इस मौत की सज़ा को आप किस तरह देखते हैं?
सबसे पहले तो मैं बड़ी माजरत के साथ ये गुजारिश करना चाहूँगा कि वकला बरादरी से या कानून का तालिब इलम होने का रिश्ता मेरा भी है। मैं ये बात लाहौर की हद तक ख़ास तौर पर बड़े वसोख से कह सकता हूँ कि ये तमाम वकला बरादरी का कोई फैसला नहीं था कि वो इस अमल को या इस इकदाम को वो कोई किसी तहसीन की निगाह से देखते हैं। हाँ, वकला में कुछ लोग थे और वकला से बाहर भी कुछ लोग थे जो इस किस्म की राय रखते थे, लेकिन उनकी तादाद कोई बहुत बड़ी मैं नहीं समझता कि वो अक्सरियत में है, ये कहा जा सकता। दूसरी बात यह है कि इस वक्त ये जो फैसला आया है उससे साबित ये हुआ है, एहसास ये हुआ है कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी, अदलिया की आज़ादी और हकूक की हिफाजत हो सकती है, और इस मामले में किसी एक को, किसी भी शख्स को, चाहे उसका क्या दावा हो, क्या उसकी सोच हो, इस बात की कतई इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो किसी की जान ले ले। तो ये गुंजाइश पैदा हुई है कि हम इस तरह की जो बाकी बातें हैं उस पर भी गौर व खौज कर सकें, और अगर कोई ज़्यादती किसी ज़िम्न में हो रही है कानून के ज़िम्न में या किसी की कोई मजहबी जज्बात का आसरा लेके लोगों के ऊपर उनके घर जलाता है, उनको नौकरियों से बेदखल करता है, या कोई इस तरह के इकदाम किए जाते हैं जिसको हम फिरका वारियत कहते हैं, उनकी हौसला शिकनी की जाएगी।
अच्छा,
इस फैसले का ये असर है।
अच्छा, महमूद अशरफ, आप हमें बताएं कि जिसको कहते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यानी कि तमाम गवाही जो है वो सामने लाई गई थी कोर्टों में, क्योंकि हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये अलहदा सिर्फ इकलौता फैसला नहीं था, तो आप क्या समझते हैं कि काफ़ी गवाह थे और काफ़ी मवाद था जो कि कोर्ट के आगे पेश किया गया मुमताज़ कादरी के केस में।
जी देखिए, ये एक खसूसी केस इसलिए था कि इसमें मुमताज कादरी ने इकबाले जुर्म किया था। इकबाले जुर्म की मौजूदगी में अदरवाइज किसी शहादत की जरूरत नहीं होती, लेकिन कानून के तमाम तकाजे पूरे करने के लिए इसके खिलाफ शहादतें सामने लाई गई और अदालत ने उन शहादतों की बिना पर फैसला किया। सिर्फ एक मसला जिसपे केस लड़ा जा सकता था वो यही था कि आया इसको इस बात की रियायत मिल सकती है कि नहीं कि इसने अपने जो मजहब है उसके जज्बात की बिना पर अगर कोई एक्ट किया तो उसको ये सजा में कमी होनी चाहिए या नहीं, लेकिन अदालतों ने वो भी ऐसा नहीं किया।
अच्छा
और अदालतों ने, आप ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने वो दफा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दहशत गर्दी के तहत इनकी सजा खत्म की थी उसको भी बरकरार कर दिया कि उनके जो उनके मुताबिक इसने जो जुर्म किया उससे मुआशरे में अनरेस्ट और टेररिज्म क्रिएट हुआ था।
अच्छा पीटर जेकब, आप हमें बताएं कि आप भी जानते हैं कि सलमान तासीर के बेटे को भी अगवा कर दिया गया है, और अब जबकि ये मुमताज़ कादरी के ख़िलाफ़ सज़ा सुनाई गई है और अगर मुमकिन तौर पर उनको फांसी दे दी जाए, आपके ख़्याल में तासीर के बेटे को कोई नुकसान पहुंचाया जा सकता है?
ये बिल्कुल देखने की बातें हैं, और इसका देखना पड़ेगा कि क्या मकसद था उन लोगों का जिन्होंने शहबाज सलमान तासीर को अगवा किया था। अब तक जो शवाहिद मिल रहे हैं उससे तो यही कहा जा सकता है कि वो मुजरम जुराम पेशा लोगों ने खास तौर पर उसको अगवा किया है। वो उनका लिबादा मज़हबी हो सकता है, लेकिन वो जुराम पेशा लोग थे, और ये मालूम नहीं हो सका कि उनको को अभी तक कुछ तावान वगैरह दिया जा रहा है कि नहीं। इसके अलावा यूसुफ रजा गिलानी साहब के साहबजादे जो अगवा हुए थे उसके बारे में तो अखबारात में ये खबरें हैं मीडिया में कि कुछ तावान उनको अदा करना पड़ा है, उनकी खानदान को तावान अदा करना पड़ा है।
जी
तो अगर तो इसका खास तौर पे ताल्लुक जुर्म से हुआ और किसी भी लबादे में हो तो यकीनन हम ये समझ सकते हैं कि वो जुर्म के तौर पे ही ट्रीट होगा, और अगर रियासत के पास इतनी ताकत हुई कि वो अगवा कुनिंदा को छुड़वा सकें तो वो छुड़वा लेंगे, अगर रियासत के पास वो ताकत ना हुई तो उनकी जान जो है उसको खतरा रह सकता है।
अच्छा महमूद अशरफ, आप बताएं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस माजी में बहुत कतराते रहे हैं ऐसे मुजरिमों को सज़ा देते हुए। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जो जज ने ये फैसला दिया है उनको कोई धमकियां मिली हैं या कोई खतरा है?
देखिए, पहले तो आप ये बात यकीनन इस बात को तस्लीम करेंगी कि ये जुडिशरी और माजी की जुडिशरी में फर्क है। पहले बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनकी तरफ जुडिशरी नजर उठाकर भी नहीं देख सकती थी, चाहे वो उनका ताल्लुक एग्जेक्टिव से हो, चाहे उनका ताल्लुक हुक्मरानों से, पार्लियामेंटेरियन से हो, चाहे उनका ताल्लुक फौज से हो या किसी इदारे से। अब की जो जुडिशरी है उन्होंने तमाम को अकाउंटेबल किया है, और अपने उनके खिलाफ अगर केस हुए तो उनको हाजिरी भी देनी पड़ी है और कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करने पड़े हैं। इसलिए ये जुडिशरी का अब जो फैसला है ये भी इस बात का गवाह है कि जुडिशरी पहले से बहुत ज्यादा मजबूत है और वो किसी भी तरह के फैसले इंसाफ के मुताबिक देने के लिए बिल्कुल आजाद भी है और इसकी अहलियत भी रखती है।
जी, आप दोनों हजरात हमारे साथ रहें। मैं आप लोगों को याद दिलाऊं कि आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं और देख रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं पंजाब के गवर्नर सलमान तासीर के कातिल मुमताज़ कादरी को दी जाने वाली सज़ा के बारे में। इस वक्त हमारे साथ सेंटर फॉर सोशल जस्टिस के डायरेक्टर पीटर जेकब हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद अशरफ हैं। बाज़ लोगों ने हमें कॉल भी किया है, उनको सुनते हैं, लेकिन पहले एक आईडी ब्रेक लेते हैं।
व्हाट्स अप पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान, जानिए facebook.com/voaurdu या twitter.com/urduvoa। हमसे राबता कीजिए urduvoa.com पर। व्हाट्सएप पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान, urduvoa.com।
جی اور کالرز کو لیتے ہیں ممتاز قادری پر دی جانے والی سزا کے حوالے سے. چترال سے ہمیں کال کیا ہے محمد شفیع نے. جی جناب کہیے. محمد شفیع
السلام علیکم. میں سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا, دوسری بات میرا کال کاٹے گا نہیں. سپریم کورٹ کے وکیل صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ ممتاز قادری کو جو کہ توہین رسالت کیس پہ گورنر پنجاب کو قتل کیا گیا, جو بھی بندہ بات کرے اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ بندہ توہین رسالت میں واجب القتل ہے, وہ تو ہو گیا, وہ تو اس بندے نے کر دیا. اب اس کو جو پھانسی کی سزا دیا گیا یہ کس قانون کے تحت دیا گیا؟ پہلی بات. دوسری بات
شکریہ شکریہ. اور ہم چلتے ہیں اٹک جہاں سے محمد اکرم کچھ کہنا چاہتے ہیں. جی جناب.
میں میاں محمد اکرم اٹک شہر سے عرض کر رہے ہیں, انہیں کی بات کو میں انڈوس کر رہا ہوں. یہ توہین رسالت کا کیس دوسرے تمام برطانیہ کے امریکہ کے کیسوں سے مختلف ہے, یہ بڑا سینسیٹیو کیس ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرماتے ہیں. انہوں نے اپنی حیات مبارک میں اسد دمسی کا اور مسلمہ کذاب کے بارے میں فرمایا تھا.
شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اور جی 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 میں آپ ہی کا جو سوال ہے وہ میں پوچھوں گی. اور ملتان سے ہمیں کال کیا ہے محمد صادق نے. جی جناب. وعلیکم السلام.
ماجی میرا کہنا ہے کہ جو ممتاز قادری نے جو کیا ہے تو وہ تو صحیح ہے, کیونکہ صحیح ہے کہ وزیر اللہ علیہ وسلم کا جو ہمارا نبی ہے اس کے جو قبول کیا ہے گورنر سلمان قاسم صاحب نے, تو اس کو جو قتل کو بندے نے اپنا وہ جرم قبول کیا نا, تو میرا یقین ہے کہ اس کو جلد سے رہا کیا جائے. ایک کہاں کا قانون ہے کہ اس کو پھانسی کا سزا دیا جائے؟ بہت
شکریہ. جی محمود اشرف اگر آپ اس پر بات کرنا چاہیں, لوگوں کا خیال ہے کہ سلمان تاثیر نے توہین کی تھی, توہین رسالت کے وہ جو ہیں مرتکب تھے, آپ بتائیے کہ کیا نظر آتا ہے کہ آئین کے کس شق کے تحت یہ سزا دی گئی ہے؟
دیکھیے میں نے آپ سے پہلے بھی ایک بات کرنے کی کوشش کی تھی, وہ یہ ہے کہ جو حکمران ہیں خاص طور پر وہ لوگ بہت احتیاط سے ایسے ہی کسی مسئلے کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار کیا کریں. جو سلمان تاثیر نے اس بات کا اظہار کیا کہ خدا نخواستہ یہ جو توہین رسالت کا قانون ہے یہ کالا قانون ہے, یہ بات کسی بھی مسلمان کے لیے ہی نہ صرف برداشت سے باہر ہے بلکہ یہ سٹیٹ کے لیے بھی ایک بہت غلط بات تھی. اس لیے کہ جب توہین رسالت کا قانون بنایا گیا اس کا مطلب ہی یہی تھا کہ کسی بھی شخص کو جو توہین رسالت کا مرتکب ہو اس کو لوگوں سے جنرل پبلک یا جو گلیوں میں انصاف ہوتا ہے اس سے بچانے کے لیے فوری طور پر قانون کی تعویل میں لیا جائے, اور جو سزا اس ملک میں رائج ہے یا جو ایک طے کی گئی ہے اس کے مطابق عدالت میں اس کو پیش کیا جائے, اور اگر اس پر کوئی جرم ثابت ہوتا ہے تو اس کو سزا دی جائے. جب ایسی باتیں حکمران ہی کرنے لگیں گے کہ یہ کالا قانون ہے اور اس کو معاف کرنا چاہیے تو اس سے لوگوں کے جذبات جو ہیں وہ مشتعل ہوں گے.
اچھا جی 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 آپ کی بات ہم نے سن لی. ہم ذرا چاہتے ہیں جی 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 محمود اشرف ہم آپ کو دوبارہ لیتے ہیں, لیکن پیٹر جیکب آپ ذرا تشریح کیجئے کہ جس طرح سے لوگ سوچ رہے ہیں کہ گورنر نے باتیں کی وہ کیا کہنا چاہتے تھے, ہم بھی جانتے ہیں کہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. جی جناب.
جی ہاں یہ بات تو درست ہے کہ ہم اگر جذباتی ہونے لگیں تو معاف کیجیے بہت سی باتوں پہ جذباتی کوئی ہو سکتا ہے, کوئی بات ہو یا نہ ہو, لیکن اگر دیکھا جائے تو اگر کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں قانون اس کے خیال میں درست نہیں ہے تو اس سے یہ پوچھا جائے کہ اس میں کیا خرابی ہے, اس سے یہ پوچھا جائے کہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ اس میں, یہ تو ضروری نہیں ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ کسی نبی کی عزت نہ کرتا ہو, یہ تو ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی کی توہین چاہتا ہو, لیکن وہ ممکن ہے کہ اس کی جو معروضی خامیاں ہیں یا کمزوریاں ہیں یا جس کی وجہ سے اس میں اس سے اس کا غلط استعمال ہوتا ہے اس کی طرف اشارہ کر رہا ہو, تو اس سے پوچھے بغیر یہ قائد نام. مثال کے طور پر قائد اعظم نے, حضرت قائد اعظم نے ایک مرتبہ ایک قانون کو کالا قانون کہا تھا اور اس کی سخت مخالفت کی تھی, تو ان سے ضرور پوچھا جانا چاہیے تھا اور وہ پوچھا گیا کہ آپ اس کو کیوں غلط کہہ رہے ہیں, کیا کمزوری ہے اس میں. تو اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے کوئی اس کو کوئی کسی رنگ کے ساتھ جوڑ دیا ہے کوئی کسی قانون کو, تو तो उससे ये तो पूछा जाए कि आप क्यों ये इसको कह रहे हैं, बजाय इसके कि उसको उठ के कोई सजा दे दी जाए।
जी,
और
जी।
अगर फिर इस तरह देखा जाए तो फिर कानून तो हरकत में आएगा और कानून फिर चैलेंज हो जाएगा अगर हर किसी को ये इजाज़त दे दी जाए कि वो जैसे अपनी मर्जी में अपनी दानिश में जो ख्याल करे किसी को सजा दे दे। तो
पीटर जेकब, आपने दिलचस्प बात की क्योंकि आपके भी इल्म हैं और हमारा जो अगला सेगमेंट है वो इसी पर होगा कि नई दिल्ली के करीब एक गांव में एक हिंदू प्रीस्ट ने लाउड स्पीकर के ज़रिए ऐलान किया कि एक मुसलमान ने गाय को मारा है और वहां उसका गोश्त खा रहा है, और जिस पर हालांकि ये बात सही साबित नहीं हुई लेकिन लोगों ने आकर उस बंदे को मारा पीटा और अब उसकी जो हालत है वो बहुत तश्वीशनाक बताई जाती है। तो सुनी सुनाई बात पर भी जो जिसे कहते हैं तौहीन रिसालत के जो केसेस लगाए जाते हैं जो ज़रूरी नहीं है कि सही होते हैं। आप हमारे साथ रहें, हमें मज़ीद लोगों ने कॉल किया है उनको भी बारी बारी सुनते हैं। मियाँ वाली से कॉल किया है मुरीद खान ने। जी जनाब कहिए।
सर दोस्त कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि वैसे तो सुप्रीम कोर्ट मामूली सी बात पर भी अस्पत जोड़ लेती है, अगर सुलेमान तसीर के इस काले कानून कहने पर अगर वो अस्पत नोटिस ले लेती तो ये कादरी ये हरकत से करता। लेकिन हमें मुसलमानों को जुनूनी नहीं होना चाहिए मजहब के मसले में और खुदा को कानून को समझ कर उस पर अमल करना चाहिए।
जी, शुक्रिया आपके कॉल करने का। और हमें कॉल किया है हाजी असलम ने। जी जनाब कहाँ से कॉल करें, क्या कहना चाहिए? वालेकुम सलाम,
हरुलामा से बोल रहा हूँ।
जी जी,
मैं सुलेमान तसीर का कत्ल हुआ तो कातिल को सजा तो मिलनी चाहिए, तो इससे एक ये रुझान खत्म हो जाएगा, जो लोगों ने खुद सजा देने शुरू कर दी है ना वो रुझान खत्म हो जाएगा।
अच्छा, शुक्रिया आपकी कॉल करने का। और हमें कॉल किया है कलीमुल्ला नियाजी ने। जी मियाँ वाली से। जी जनाब कहिए।
कलीमुल्ला नियाजी मोहताज खैर, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे हुक्मरान हैं उन्हें भी तकबर में आकर ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिससे इश्तियाल पहले। दूसरी बात यह है कि कोई भी कलमा पढ़ने वाला ये सोच भी नहीं सकता कि वो शिर्क करे या किसी नबी की शान में गुस्ताखी करे, तो अगर हम इस तरह कत्ल करना शुरू कर दें तो हमारे मजहबी तबकात को आप देखें तो वो लाखों की तादाद में लोग हैं जो लाखों लोगों पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये मुशरिक हैं ये गुस्ताख हैं, तो अगर ये सिलसिला चल निकला तो ये
बहुत ही बुरा होगा। कॉल करने का। और हमें कॉल किया है स्वाद से बख्त ज़ादा ने।
मैडम अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम,
मैं बख्त ज़ादा स्वाद से बात करना चाहता हूँ।
जी जी।
मैडम असल में बात यह है कि अभी इंडिया में एक मुसलमान को जो कत्ल किया गया तो वो भी मजहब के नाम से कत्ल
किया। जी जी, हम उसी के बारे में अभी बात करने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। अशरफ साहब, जाने से पहले अगर आप कुछ कहना चाहें जो इस वक्त सजा दी गई है इसके हवाले से।
जी, मैं यही एक पैगाम देना चाहूंगा कि दोनों तरफ ही कि जो लोग साहिब इख्तियार इख्तदार हैं उनको भी हर मामले में बहुत सोच समझ के कदम उठाना चाहिए, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए कि जिससे दूसरों की दिलाजारी हो। और दूसरी तरफ भी हर इस्लाम सबर और बर्दाश्त का सबक देता है और हर किसी को तहफ्फुज़ और कानून न सिर्फ मजहब का तहफ्फुज़ बल्कि कानून का तहफ्फुज़ भी देता है। तो जो कानून इस्लाम का और मुल्क का हो उसके मुताबिक अगर लोगों को पकड़ना शुरू कर दे हुकूमत और उनको ट्रायल करे और बर्वक्त उनको सजा दे तो फिर शायद ऐसे हरकतें करने वाले जो से हैं उनका कम से कम उसमें शिकनी होगी।
अच्छा।
और मुल्क में कानून की और आइन की हुक्मरानी जो है वो बात साबित होगी।
बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद अशरफ। पीटर जेकब, आप हमारे साथ रहें क्योंकि अगला जो मौजू है उस पर भी हम आपको सुनना चाहेंगे, लेकिन इस वक्त एक ब्रेक लेते हैं।
मेरी और आपकी दुनिया तब्दील हो रही है। ब्रेकिंग न्यूज, टॉप स्टोरी, एक्सक्लूसिव, सबसे पहले, सबसे आगे, लेकिन इस सब में मैं और आप कहां हैं? जानने के लिए रहिए मेरे साथ, मैं हूं ताबिंदा नेगी।
What's up, Pakistan? Kya scene hai Pakistan? Janiye facebook.com/voaurdu ya twitter.com/urduvoa. Humse raabta kijiye urduvoa.com par. What's up, Pakistan? Kya scene hai Pakistan? urduvoa.com.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع کا تو میں نے آپ سے تعارف کرا دیا, اور اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت لکھنؤ سے بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے کنوینر ظفیاب جیلانی ہیں, جبکہ پچھلے سیگمنٹ سے سینٹر فار سوشل جسٹس کے ڈائریکٹر پیٹر جیکب ہیں. آپ دونوں حضرات کو سب سے پہلے ایک رپورٹ سناتی ہوں, یہ رپورٹ پیش کر رہے ہیں سہیل انجم.
ادھر مرکزی وزارت داخلہ کی طرف سے بدھ کے روز وزیر اعظم کے دفتر کو اس سلسلے میں تفصیلات بتائی گئیں. یہ پہلا موقع ہے جب 10 روز قبل ہوئے اس واقعہ میں وزیر اعظم کے دفتر نے کوئی دلچسپی دکھائی ہے. حزب اختلاف کی جانب سے وزیر اعظم مودی کی خاموشی پر مسلسل سوالات کیے جاتے رہے ہیں. وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے ایک بیان میں کہا کہ ان لوگوں کے خلاف سخت ترین کارروائی کی جائے گی جو ملک کی فرقہ وارانہ یگانگت کو توڑنے کے قصوروار پائے جائیں گے. مرکزی وزیر ارون جیٹلی نے کہا کہ ایسے واقعات سے ملک کا نام بدنام ہوتا ہے. بی جے پی قیادت کی جانب سے اس انتباہ کے باوجود کہ سیاستداں اشتعال انگیز بیانات نہ دیں, بی جے پی لیڈروں کی طرف سے قابل اعتراض بیانات کا سلسلہ جاری ہے. یہاں تک کہ دادری قتل کی مخالفت کرنے والوں کو پاکستانی کہہ کر ہدف تنقید بنایا جا رہا ہے. بی جے پی رکن پارلیمنٹ سوامی ساکشی مہاراج نے کہا کہ ہم گائے کے تحفظ کے لیے مرنے مارنے کو بھی تیار ہیں. متنازعہ سادھوی پراچی بھی اشتعال انگیز بیانات دے رہی ہیں, انہیں بدھ کے روز دادری جانے سے روک دیا گیا. اتر پردیش کی حکومت نے مرکز کو اپنی رپورٹ ارسال کی ہے جس میں واقعہ کی تفصیلات بتائی گئی ہیں, جبکہ یو پی کے وزیر محمد اعظم خان نے اس معاملے کو اقوام متحدہ میں لے جانے کا اعلان کیا ہے. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
جی, اور ظفیاب جیلانی آپ سے ابتدا کرتے ہیں, آپ بتائیے اس مسلمان محمد اخلاق کی اب طبیعت کیسی ہے جن کو گائے کا گوشت کھانے پر زد و کوب کیا گیا؟
اخلاق کو تو کہتے ہیں, ان کو اسی وقت شہید کر دیا گیا تھا.
اچھا.
ان کے لڑکے کی طبیعت جو ہے وہ ابھی بہتر ہو رہی ہے, لڑکا ان کا جو ہے وہ ایڈمیٹڈ ہے ہاسپٹل میں.
اچھا.
لیکن اخلاق جو ہے تو اسی وقت شہید کر دیے گئے تھے.
اچھا. اچھا, شہید کر دیے گئے آپ کہہ رہے ہیں؟
ہاں, شہید کر دیا.
اچھا.
نے جا کر ان کے گھر پہ حملہ کیا.
اچھا.
اور ان کو پکڑ کے رات میں جو ہے گچیٹ لائے گھر سے, اس کے بعد ان کو مار ڈالا.
اچھا, قتل کر دیے.
اچھا,
تو کچھ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں سرکار کی کتنی ذمہ داری آتی ہے, کیونکہ نریندر مودی جو ہیں ان کا ماضی بھی ہمارے سامنے ہے, جب گجرات میں فسادات ہوئے تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح کی انتظامیہ وہاں موجود تھی جس کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا؟
انتظامیہ تو وہاں نہیں تھی اس وقت, اس لیے کہ گاؤں کا معاملہ تھا, اور ایک پجاری نے گاؤں کے مندر سے کے لاؤڈ اسپیکر سے اعلان کر دیا کہ اخلاق کے گھر میں گائے کا گوشت کھایا جا رہا ہے, گائے کو انہوں نے ذبح کیا ہے. اس پر پورے لوگ گاؤں کے جمع ہو گئے, اور جب تک وہاں وہ پولیس پہنچتی تو وہ اس کی تعداد بہت کم تھی, اور یہ لوگ زائرین جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں ہو گئے تھے.
لہٰذا
جب انہوں نے اطلاع کی شہر سے جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سے وہاں سے فورس پہنچی, تب تک یہ لوگ اس کو ان کو قتل کر چکے ہیں. لہٰذا یہ تو اس میں جن لوگوں نے لاؤڈ اسپیکر کا اعلان کیا اور جو جمع ہوئے, اس کے پیچھے جو لوگ پکڑے جا رہے ہیں وہ بی جے پی کے لوگوں کے سے متعلق ہیں.
اچھا,
تو یہ مسلمانوں کا یہ خیال ہے, اور عام طور سے لوگ میڈیا کے بھی, یہ ایک منظم سازش ہے جس کے تحت یو پی میں بڑے پیمانے پر فسادات بھڑکانے کی کوشش کی جائے. جیسے مظفر نگر, یہ علاقہ وہی ہے جہاں مظفر نگر کا 2013 میں فساد ہوا تھا, اور یہ سنگیت چور جو آدمی وہاں گیا تھا یہ مظفر نگر کے معاملے میں ملزم بھی ہے, یہ بی جے پی کا ایم ایل اے ہے. تو یہ اندیشہ ہے.
جیلانی صاحب, آپ ہمارے ساتھ رہیں ایک منٹ, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ پیٹر جیکب جو ہمارے ساتھ ہیں اس وقت, ڈائریکٹر ہیں سینٹر فار سوشل جسٹس کے, ان سے ایک کمنٹ ہم لینا چاہیں گے, اس کے بعد ان کو خدا حافظ کہیں گے. پیٹر جیکب, آپ کیا مشابہت دیکھتے ہیں پاکستان کی اور بھارت کی صورتحال میں, جہاں آپ جانتے ہیں کہ توہین رسالت کے کیسز میں لوگوں کے ساتھ ناانصافی کی گئی ہے, ان کو زد و کوب کیا گیا ہے, قتل کیا گیا ہے, اور اب اس مسلمان کو جس طرح قتل کیا گیا, کس طرح کی تعلیم دینے کی ضرورت ہے دونوں ملکوں کے عوام کو؟
جی ہاں، بے حد مماثلت پائی جاتی ہے ان واقعات میں جو ہندوستان میں اور پاکستان میں ہو رہے ہیں. اہانت دین کا ایک الزام لگتا ہے، مسجد سے یا مندر سے کوئی مذہبی شخصیت اٹھ کے وہ الزام لوگوں تک پہنچاتی ہے، لاؤڈ سپیکر کا استعمال ہوتا ہے، بلبا ہوتا ہے، ان کے گھر پہ حملہ ہوتا ہے، لوگوں کی جان جاتی ہے، بے حد مماثلت پائی جاتی ہے. اس سے مجھے دو باتیں ایک لوگوں کی کہی ہوئی یاد آتی ہیں، عظیم لوگوں کی. ایک تو جناب فہمیدہ ریاض صاحبہ کی نظم ہے جس میں وہ یہ کہا گیا کہ تم بالکل ہم جیسے نکلے، ہم دو قوم نہیں تھے بھائی. مختصر یہ کہ یہ رویے ویسے ہی پائے جاتے ہیں جو میجورٹی کمیونٹی کے لوگ ہیں، وہ اپنے مذہب کو ایک انتہائی نازک سی چیز بنا کے اور وہ جس سے کہ ان کی دل آزاری ہو جاتی ہے وہ پیش کرتے ہیں، اور دونوں اطراف یہ ہوتا ہے. پھر ڈاکٹر مبشر حسن نے اس طرح کہا کہ یوں لگتا ہے جیسے ہندوستان اور پاکستان دو جڑواں بچے ہیں، جو ایک روتا ہے تو دوسرے کو خام خواہ جو ہے وہ آنسو آ جاتے ہیں. دونوں اطراف اس کا عمل اور رد عمل چلتا رہتا ہے.
پیٹر جیکب، آپ نے بہت دلچسپ بات کی. ہاں، ہم چاہتے ہیں کہ صرف دو کامنٹس آپ سنیں اور اس کے بعد آپ کو خدا حافظ کہیں گے. ساہیوال سے ہمیں کال کیا ہے غلام اللہ نے. جی جناب کہیے. غلام اللہ، اچھا شاید ان کو میری آواز نہیں آ رہی ہے. آزاد کشمیر سے صوبے دار محمد. اچھا صوبے دار محمد
جی. صوبے دار محمد اقبال، آزاد کشمیر چوکی سمانی سے بات کر رہا ہوں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی
میں گزارش کرنا چاہتا تھا، یہ پہلا سیگمنٹ ہے اس وقت سے میں ہولڈ پر ہوں. جو قادری صاحب نے جو کام کیا ہے یہ بالکل اہم اسلام کے مطابق ہے. دوسرا میں یہ عید سے پہلے کچھ مماثلت ہوتی ہے، کچھ باتیں جو ہوتی ہیں یہ دوسرے. ابھی وزیر اعلیٰ جو شہباز شریف صاحب ہیں انہوں نے گائے کے متعلق یا ان جانوروں کے متعلق جس وقت مودی صاحب نے بیان دیا ہے کہ کشمیر میں جو ہے یہ گائے کا جو ہے نا گوشت نہ کھائیں اور اس پر قانون لاگو کر دیا، تو اسی کے ساتھ ہی شہباز شریف صاحب نے بھی بیان دے دیا کہ جی آپ جو ہے کہ اس کا دیر کریں.
اچھا شکریہ، شکریہ آپ کے کال کرنے کا. ظفر یاب جیلانی، آپ کو ہم سننا چاہتے ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان میں بھی بھارت جیسا ایک ملتا جلتا کیس ہوا ہے. آپ مسلمان ہیں، آپ بھارت میں رہتے ہیں، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے جو لوگ ہیں ان میں کون سی باتیں اتنی مشترکہ نظر آتی ہیں جس کی وجہ سے یہ واقعات بار بار نظر آتے ہیں؟
دیکھیے یہ تو صحیح ہے کہ جو پاکستان کا واقعہ ابھی آپ نے سنایا اس میں جہالت بھی ہے اور جذبات کا تشدد ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہاں ایک کمیونٹی کے خلاف ایک آرگنائز فورس کے ذریعے سے یہ کام کیے جا رہے ہیں. وہاں پر ایسا کچھ نہیں ہے کہ وہ آرگنائز فورس ہو جو یہ کام کروا رہی ہو، کمیونٹی وہی ہے، سیم کمیونٹی ہے. تو دونوں میں فرق بہت بنیادی ہے. ہندوستان میں جو ہو رہا ہے وہ جہالت کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے. یہ لوگ جنہوں نے یہ جو جذبات بھڑکائے لوگوں کے، یہ سب جانتے بوجھتے تھے کہ وہاں نہ گائے کا گوشت تھا نہ گائے جگہ کی نہیں، لیکن صرف ایک معاملے کو سیاسی طور پر فائدہ اٹھانے کے لیے کیا گیا ہے. تو لہٰذا یہ بہت بنیادی فرق دونوں ملکوں میں ہے. تو وہاں اس سے کوئی سیاسی فائدہ کوئی نہیں اٹھا رہا ہے ایسا ہے جس سے کہ حکومت پڑ جائے. یہاں پر یو پی میں حکومت جو ہے دوسرے پارٹی کی ہے، سماجوادی پارٹی کی ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی ہمدرد ہے. ایسا اس کو بدنام کر کے مسلمانوں میں بھی اور ہندوؤں کو مشتعل کر کے یہ ان کے پولرائز کرے ہندو ووٹوں کو، تاکہ 2017 میں جو الیکشن ہونے والا ہے یہاں یو پی میں اس میں وہ انداز ہو کر اپنی حکومت بنا سکے. تو جو بہت منظم یہ سازش ہے جس کو فی الحال مسلمانوں نے اس طرح ناکام کیا کہ وہ مستعد نہیں ہوئے اور انہوں نے جوابی حملہ کوئی نہیں کیا.
اچھا ٹھیک ہے،
فی الحال یہ معاملہ بڑھ نہیں پایا.
اچھا ٹھیک ہے، اس موڑ پہ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہے بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے کنوینر ظفر یاب جیلانی، بہت شکریہ آپ کی باتوں کا، اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
کیا ڈرون حملے رکیں گے یا جاری رہیں گے؟ دہشت گردی گلوبل چیلنج یا پاکستان کی جنگ؟ عالمی فنڈنگ اور تجارت کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہوگی۔
واٹس اپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان، جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa۔ ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر۔ واٹس اپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان، urduvoa.com۔
جی، آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور ہم اپنے تیسرے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کئی دنوں سے قندوز میں ایک لڑائی چل رہی ہے، اور کئی جگہوں سے یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ پاکستان ایک طرح سے افغانستان میں مداخلت کر رہا ہے۔ اس موڑ پہ ہم لاتے ہیں امن تحریک کے بانی رکن مختار باچا کو، جبکہ ہمیں جوائن کریں گے افغانستان میں پاکستان کے سابق سفارتکار ایاز وزیر۔ لیکن ہم شروع کرتے ہیں مختار باچا سے، اور آپ کو خوش آمدید۔
السلام علیکم۔
تو آپ کے علم میں ہے کہ قندوز میں کئی دنوں سے لڑائی چل رہی ہے، اور صورتحال یہاں واشنگٹن میں بھی دیکھی جا رہی ہے، اور بڑی تشویش پائی جاتی ہے کہ طالبان وہاں بڑھتے جا رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی پاکستان کا ہاتھ نظر آتا ہے اس لڑائی میں؟
ہاتھ نظر نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن جو الزامات لگ رہے ہیں اس کی ایک ہسٹری ہے، تاریخ ہے۔ پھر قندوز میں جیش محمد کا کوئی کمانڈر بھی مارا گیا ہے، تو اسی طرح سے لوگ اگر اس طرح سے حقیقت نہ بھی ہو، شک بھی ہو، تو اس میں کافی لوگ یقین کر پائیں گے اور کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ پیس ٹاکس کا سلسلہ چلا تھا، تو اس سے امیدیں پیدا ہو گئی تھی کہ شاید افغانستان پاکستان کے درمیان وہ ایک پیج پر آ گئے اور اس دونوں کو مشترکہ طور پر کاؤنٹر کر لیں گے، لیکن درمیان میں جب بریک آ گیا اور بریک آنے کے فوراً بعد یہ سلسلے آگے بڑھتے گئے، تو اس میں افغانیوں کے شک و شکوک جو ہے نا، وہ کافی حق بجانب نظر آنے لگے۔
اچھا،
پھر یہ ہے کہ ہم ادھر جب پاکستان میں دیکھتے ہیں تو نیشنل ایکشن پلان پر اس طرح سے عمل نہیں ہوا جس طرح سے امید تھی۔ جب وہ عمل نہیں ہوا اور گڈ اور بیڈ میں آپس میں وہ جو صفائی تھی وہ جس طرح سے تھی ویسی رہی، تو اس سے لوگ نتیجہ نکال سکتے ہیں، چاہے کسی کے ساتھ ثبوت ہو یا نہ ہو، لیکن یہ کہ پاکستان کی انوالومنٹ اس میں، لوگ اس پر یقین کریں گے کہ اس میں انوالومنٹ ہے۔
اچھا باشی صاحب، ہم ایاز وزیر کو بھی لیتے ہیں، آپ جانتے ہیں وہ افغانستان میں سفارتکار رہے ہیں، عنقریب وہ ہمارے اس سیگمنٹ میں شامل ہوں گے، لیکن یہاں جس طرح کی خبریں لکھی گئی ہیں ملا اختر منصور کے حوالے سے، کہا جاتا ہے کہ ان کا ایک اپنا ذہن ہے، اور یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ ان کی پشت پناہی کون کر رہا ہے۔ یہ آرٹیکل میں لکھا گیا تھا کہ کوئٹہ میں وہ رہتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن بہت ممکن ہے کہ ان کی اپنی ایک قوت ہو قندوز میں، جس کی وجہ سے وہ یہ لڑائی کر پا رہے ہیں۔ جی، آپ کیا جانتے ہیں ان کے بارے میں؟
جہاں تک اس کے کوئٹہ کے ساتھ ریلیشنز اور کوئٹہ شورا کا تعلق ہے، تو یہ تو یہاں کے اخباروں میں بھی آیا، لوگ اس کے گواہ بھی ہیں، اور یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر اس میں حقیقتیں ہیں۔ پھر ایک دفعہ جب ملا منصور جو ہے نا وہ امیر منتخب ہو رہا تھا، تو خبروں میں ایسی بات بھی آئی اور تصویریں بھی آئی کہ اس کی وہ جو ہے دستار بندی یا اس طرح سے انتخاب اکوڑا خٹک کے حقانی مدرسے میں ہوئی، جس میں پروفیسر ابراہیم جماعت اسلامی کے بھی شریک تھے۔ تو اس سے اٹ کر اور کیا نتیجہ نکالا جا سکتا ہے، سوائے اس کے کہ وہ یہی کا بندہ اور یہاں کی سپورٹ پر وہاں پر لڑائی لڑ رہا ہے۔
اچھا،
جہاں تک قندوز کی تعلق ہے، تو قندوز میں اس کا کتنا انفلوئنس ہے کتنا نہیں، وہ انفلوئنس کس کا ہے، تو وہ کے بارے میں کوئی زیادہ تفصیلات اس طرح سے تو نہیں آئی ہیں، لیکن اس مسئلے میں اور اس پورے گزشتہ 30 سالوں میں جو انوالومنٹ پاکستان کی رہی تو اس کی صفائی جو ہے نا وہ دینا کافی مشکل بن جاتا.
اچھا جی جی. ہم چلتے ہیں ایاز وزیر کی طرف جو سفارتکار رہے ہیں افغانستان میں. اور ایاز صاحب آپ کو خوش آمدید.
جی بڑی مہربانی, تھینک یو.
تو کافی عرصے سے کہا جاتا ہے کہ پاکستان مداخلت کرتا رہا ہے افغانستان میں. اب ضرب عزب کے بعد یہ کہا گیا کہ کوئی گڈ اور بیڈ طالبان نہیں ہیں اور فقط جو ہیں وہ پاکستان چاہتا ہے کہ افغانستان آزاد طریقے سے آگے بڑھے. اس کے باوجود یہ جو قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں کہ پاکستان کا ہاتھ ہے قندوز میں, اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
دیکھیے, سب سے پہلے تو میں حکومتی بیان کی طرف توجہ دلاؤں گا. انہوں نے کہہ دیا کہ یہ سب بیکار باتیں ہیں, ہمارا کوئی انوالومنٹ اس میں نہیں ہے. اگر ہے تو وہ بتا دے اگر کسی کے پاس ثبوت ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو پچھلی ریلیشن شپ ہے طالبان کے ساتھ, ان کی حکومت کو ہم نے ریکگنائز کیا تھا اور پھر وہ 9/11 کے بعد کوئٹہ شورا, پشاور شورا, اس میں دنیا دیکھ رہی ہے, دنیا بہت چھوٹی ہو گئی ہے. کوئی مانے نہ مانے, وہ اس سرزمین پہ ان کی پریزنس ہیں. اب ایک راستہ پاکستان کے اندر ان کی مدد کی جاتی ہے نہیں کی جاتی یہ مجھے نہیں معلوم, لیکن ایکوزیشن ضرور لگتے ہیں. بلکہ یہاں تک کہا گیا, میں کل کابل سے آیا کانفرنس کو کیا تھا, وہاں پہ ٹی وی پہ انہوں نے کہا کہ ہم نے قندوز میں ایک پاکستانی جرنیل کو پکڑا ہے. تو یہ ایسی باتیں ہیں جو کوئی عام آدمی بھی نہیں مانے گا. جرنیل اتنا پاگل ہوگا کہ وہ وہاں جائے گا, پکڑا جائے گا. اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی بات ہوگی تو جرنیل نہیں جائے گا.
ایاز صاحب, اسی لیے تو ہم حقیقت معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور جب تک ثبوت نہیں ملتا تو ظاہر ہے کچھ کہنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا. اس وقت ہم کچھ کالرز کو لیتے ہیں. دیر سے ہمیں کال کیا ہے لیاقت الملک نے. جی جناب کہیے.
السلام علیکم. جی
وعلیکم السلام.
مختار باچا صاحب نے جس بات کی طرف اشارہ کیا ہے, اصل میں قندوز میں طالبان آ نہیں گئے ہیں بلکہ پورے افغانستان میں طالبان انڈر گراؤنڈ ہے. کرزئی حکومت جو امریکہ کے کندھے پر بندوق رکھ کر حکومت کرتی تھی, ان کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں, اور ان کو اس دوران ان کے ساتھ افغانستان کے طالبان کے ساتھ, جو کہ وہاں ایک حقیقت ہے, ایک تحریک ہے, ان کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے تھے لیکن انہوں نے نہیں کیا. دوسری بات جو اس نے کی ہے کہ ابراہیم صاحب یا یہاں کے مدرسوں سے ان لوگوں کی تربیت ہو رہی ہے, ایسا نہیں ہے جی. 1979 میں روس نے ترکئی کو, پھر حافظ الامین کو, پھر ببرک کارمل کو لایا, ایگریشن کیا. اور اس کی
اچھا شکریہ, شکریہ آپ کے کال کرنے کا. بادشاہ صاحب اگر آپ جواب دینا چاہیں.
دیکھیں, اب ہم آج کی بات کر رہے ہیں, پرانی باتیں تو پرانی تھی, اس میں کیا ٹھیک کیا غلط ہے اس کے اپنے اپنے اوپینینز ہیں. یہ تو ہم نے یہاں کے خبروں میں سنا کہ حقانی دارالعلوم حقانیہ میں یہ سب کچھ ہوا, اور پھر اس میں درمیان میں پروفیسر ابراہیم صاحب ان کے طرف سے نمائندہ بن چکے تھے بات چیت کرنے کے لیے. وہ بات ہونی چاہیے تھی یا نہیں ہونی چاہیے تھی, اس کے اپنے اپنی رائے ہے, لیکن کم سے کم طالبان کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے اس میں بھی کوئی وہ نہیں ہے, ایگزیجریشن نہیں ہوگی کہ ہمارے یہاں کی جو دینی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ اپنے آپ کو اس طرح سے الگ نہیں کر پائی پبلک میں.
اچھا ٹھیک ہے. کوہاٹ سے ہمیں کال کیا ہے خان اکبر آفریدی نے. جی جناب خان اکبر آفریدی.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
حقیقت یہ ہے کہ افغان حکومت اتنا کمزور ہے کہ ہماری جو ڈسٹرکٹ کوہاٹ ہے اس کا یونین کونسل بھی اتنا کمزور نہیں ہے. یہ بلیم گیم, یہ 40 سال سے ہم ان کے 40 لاکھ لوگ رکھتے رہے ہیں, ابھی 25 لاکھ ابھی بھی ہیں. ان میں اتنی جرات نہیں ہے کہ اپنے آپ اپنے لوگوں کو بلائے وہاں پہ. قندوز کا معاملہ ان کا ان کی کمزوری ہے, یہ کمزوری ہمارے اوپر ڈال رہے ہیں, کوئی جواز نہیں ہے اور کوئی ان کے پاس ثبوت نہیں ہے. تھینک یو.
اور ہمیں کال کیا ہے مردان سے حامد نے. جی حامد مردان سے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بی بی، افغانوں کا یہ شیوا ہے وقت شکست، پاکستان کو بدنام کرتے ہیں توپ اپنی خطا. جی. یہ تو ان کا شیوا ہے کہ عرض کام پر پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں.
اچھا.
لیکن وہ خود نہیں لڑ سکتے، اب وہ طالبان کے ساتھ.
اچھا، شکریہ شکریہ آپ کی بات ہم نے سن لی. ایاز صاحب، اچھا ایک اور ہیں جاوید بنو سے. جی جناب کہیے.
جی میں جاوید بول رہا ہوں.
جی جی کہیے.
بات دراصل یہ ہے کہ ہم پاکستان کے حکومت کو بھی سوچنا چاہیے اور پاکستان کے حکومت کی بھی سوچنا چاہیے کہ ایک دوسرے پہ الزام نہ لگائے اور اس جو وقت جو گزر گیا جنگ میں اس سے سب کچھ سیکھے.
آپ نے بڑی اچھی بات کی، کیونکہ یہی میں کہنا چاہ رہی تھی ایاز وزیر سے. ایاز صاحب، آپ کی بھی کوششیں رہی ہیں کہ افغان اور پاکستانی حکومت مل کر دہشت گردی کا مقابلہ کرے، یہ بتائیے یہ کوششیں کبھی کامیاب ہوں گی؟
جی کوشش اس وقت کامیاب ہوگی جب دونوں حکومتیں.
ایاز وزیر صاحب سے میں نے سوال پوچھا ہے. جی ایاز صاحب.
جی میں نے کہا اگر نیت صاف ہو، خلوص نیت سے محنت کی جائے، ضرور کامیابیاں ہوں گی. دونوں حکومتوں نے آپس میں وعدہ کیا تھا کہ ہم کوئی گلے شکوے ہوں تو آپس میں حکومتی سطح پہ کریں گے، پبلک میں نہیں جائیں گے. لیکن ابھی افسوس ہے کہ وہاں سے ایسے سرکاری لوگ بیانات دے رہے ہیں جو کہ ان کو نہیں دینی چاہیے. وہاں پہ کنٹرول کا لگتا ہے مجھے مسئلہ ہے. ایک تو شاید یہ بارڈر ایریا پہ افغان گورنمنٹ کا کنٹرول نہیں ہے، دوسرا حکومت کے اندر بیان دینے پہ کنٹرول لگتا ہے مضبوط نہیں ہے. پاکستان کی طرف سے کوئی ایکوزیشن ان کو نہیں ابھی تک سرکاری طور پہ ہوئی ہے. اگر عوام یا باہر کا آدمی کہہ لے وہ دوسری بات ہے، لیکن حکومت نے افغان ایکوزیشن نہیں کی. تو افغان حکومت سے بھی یہی توقع ہے کہ وہ اسی دوستی والے راستے پہ واپس آ جائے. ہمارے دونوں ملکوں کی بھلائی دوستی میں ہے، لڑائی میں نہیں ہے. لڑائی سے دشمنوں کو فائدہ ملتا ہے. وہ لوگ جو لڑائی سے فائدہ مند ہوتے ہیں وہ صلح کرنے دیں گے ہی نہیں.
جی.
وہ ہر جگہ روڑے اٹکائیں گے. تو ہمیں کئی محاذوں پہ، صرف دہشت گردی نہیں، کئی محاذوں پہ یہ جنگ لڑنا پڑے گا کہ ہم قریب آئے. سب سے پہلے تو افغانی آپس میں یہ مسئلہ حل کر لے. طالبان حقیقت ہے، کوئی اس کو مانے نہ مانے وہ ایک حقیقت ہے. ان کے ساتھ افغان گورنمنٹ کسی طرح اپنا راستہ نکالے، صلح صفائی کر لے. جب وہ آپس میں ایک ہو جائیں گے تو پھر کسی کو درمیان میں گھسنے کی جگہ نہیں ملے گی. پھر نہ ایس آئی کو جگہ ملے گی، نہ پاکستانی حکومت کو کسی کو جگہ ملے گی. پھر وہ اکٹھے ہوں گے اور پھر پاکستانی حکومت ان کے ساتھ دوستی مضبوط کرے. تو اسی میں ہماری بہتری ہے، اسی میں وہ قوت بدھا ہے جس سے ہم بڑے مشکلات جو ابھی سامنے خدا نخواستہ آئیں گے اگر ہم متفرق رہے.
جی.
اگر ہم آپس میں وہی نائنٹیز، ارلی نائنٹیز کے طرف جلنے پہ لگ گئے.
جی.
تو ان لوگوں کو فائدہ ہوگا اور تباہی ہوگی.
جی.
تو ان سب چیزوں کا راستہ روکنے کے لیے میں سمجھتا ہوں فائدہ اسی میں ہے، حل اسی میں ہے کہ طالبان اور افغان حکومت کسی طرح آپس میں خود بیٹھ کے سننے کی راز نکالے اور پاکستان کے ساتھ دوستی کی طرف قدم بڑھائے.
اچھا.
کیونکہ ہم جیسے کارزئی صاحب کہتے تھے، مجھے بڑا پسند ہے کہ پاکستان اور افغانستان کا جوائنٹ وینز ہے. مطلب دونوں کا دل ایک ہے، جسم الگ الگ ہے.
اچھا.
جدا ہو تو یہ دونوں اکٹھے رہے، اکٹھے میں فائدہ ہے، لڑائی میں کسی کا فائدہ.
بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے افغانستان میں سابق سفارتکار ایاز وزیر اور ان کے ساتھ تھے امن تحریک کے بانی رکن مختار بادشاہ. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
میری اور آپ کی دنیا تبدیل ہو رہی ہے. بریکنگ نیوز، ٹاپ اسٹوری، ایکسکلوسیو، سب سے پہلے، سب سے آگے. لیکن سب میں میں اور آپ کہاں ہیں؟ جاننے کے لیے رہیے میرے ساتھ، میں ہوں تابندہ نے.
What's up Pakistan? Kya scene hai Pakistan? Janiye facebook.com/voaurdu ya twitter.com/urduvoa. Humse raabta kijiye urduvoa.com par. What's up Pakistan? Kya scene hai Pakistan? urduvoa.com.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع ہے شام, جہاں اس وقت دونوں روس اور امریکہ لڑ رہے ہیں. اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمیں ابھی ابھی جوائن کیا ہے بین الاقوامی تعلقات کے ماہر جو بفلو اسٹیٹ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں, پروفیسر فیضان حق. پروفیسر فیضان, آپ کو خوش آمدید.
بہت شکریہ.
یہ بتائیں کہ اقوام متحدہ میں جب صدر روسی صدر ولادیمیر پوٹن آئے, تو اس کے بعد انہوں نے جو تجاویز پیش کیں امریکہ کو کہ ہم مل کر آئسس کے خلاف لڑیں, نظر تو یہ آتا ہے کہ یہ کوئی شطرنج کا کھیل تھا. اور جو باتیں کی جا رہی ہیں یہاں امریکہ میں وہ یہ کہ روس اس وقت امریکہ کے آگے نکل گیا ہے اپنے مہروں کو آگے کر کے. آپ اس پورے مسئلے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟
یہ سب سے پہلے تمام بہن بھائیوں کو اسلام دعا اور پیار, اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ایمان میں رکھے. اصل میں پریزیڈنٹ پیوٹن جو ہیں وہ ان کا شروع سے ایکسپینشنزم کا ان کا ٹینیور رہا ہے, جیسے ہم جانتے ہیں, جیسے انہوں نے یوکرین میں کیا اور جگہ پہ لیا, انہوں نے ہر جگہ ایک اگریسو پوزیشن لی ہے. اور ان کے جو آڈینس ہیں وہ ان کے گھر پہ ہیں, جن کو وہ یہ پاور کرانا چاہتے ہیں کہ میں بہت اگریسو ہوں. اور میرا خیال میں کہ امریکن جو پالیسی تھی, ہماری جو پالیسی تھی وہاں پر, اس میں چیکس اینڈ بیلنسز کا تھوڑا سا خلا تھا جو اب ظاہر ہو چکا ہے. لیکن جو امریکی پالیسیز ہوتی ہیں اس میں ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ وہ سیلف کریکٹیو ہوتی ہیں. کہ اگر نقصان ہو بھی جائے تو پھر امریکہ جو ہے وہ ایک سسٹم ایسا رکھتا ہے کہ واپس جا کر وہ ان چیزوں کو کریکٹ کر سکے. لیکن ہمیں یقیناً یعنی کہ امریکہ کو نقصان ہوا ہے, اس لیے کہ جو کہ بہت مہنگے طریقے سے جن لوگوں کو ٹرین کیا جائے گیا تھا بشار کے ساتھ لڑنے کے لیے, وہ فورس کمپرومائز ہو گیا, وہ سینڈوچ ہو گئے. ایک طرف آئسس ان کو مار رہی ہے, دوسری طرف سے اسد کی فورسز اور اب رشینز کی مدد سے ان کو مارا جا رہا ہے. اور اس کا مطلب ہے کہ جو لیجیٹمیٹ ریزسٹنس ہے وہ کم ہو رہی ہے. اگر دیکھا جائے تو روس جو ہے وہ ان لوگوں کو جو کہ بشار الاسد کے خلاف تھے, ان کو آئسس کی کو زیادہ اسٹرانگ کرنے کے لیے مار رہا ہے. فیصلہ یہ ہوا تھا کہ یہ آئسس کے خلاف کاروائی کریں گے اور ہم بھی آئسس کے خلاف کاروائی کریں گے, اس سے آئسس کمزور ہوگی. لیکن جو روس نے پینترا بدلا ہے اس کا سب سے زیادہ فائدہ اس وقت آئسس کو ہو رہا ہے. ہمیں معلوم ہے کہ پریزیڈنٹ اسد جو ہیں ان کی ہسٹری رہی ہے کہ انہوں نے ایک وقت میں آئسس جیسے گروپس کو پیسے دے کر اور ان کو انسینٹیو دے کر یہ کہا تھا کہ وہ ان کے خلاف جو ریبلز ہیں جن لوگوں نے آزادی کا جھنڈا بلند کیا ہے ان کو ماریں. اور یہ ایک آپ یہ سمجھ لیجئے کہ امریکہ سے ایک بہت بڑی اپرچونیٹی مس ہوئی ہے, اور اس اپرچونیٹی کو مس کرنے کا ہمیں تھوڑا سا نقصان ضرور ہوگا, لیکن ہم اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور اب روس کو اس بات کا حساب دینا ہوگا اور ان کو آئسس کے خلاف کارروائی کرنی ہوگی.
پروفیسر فیضان, آپ ہی جانتے ہیں کہ دونوں بڑے ممالک جو ہیں امریکہ اور روس, وہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کریں شام میں. لہٰذا اس موڑ پہ آپ کے خیال میں امریکہ کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے؟
جی, میرا اپنا جہاں تک میرا ذاتی تعلق ہے, میرا خیال ہے کہ تین چیزیں ہونی چاہیے. نمبر ایک بات ہے جو جو امریکہ کے الائز ہیں اس ایریا میں, جیسے ٹرکی ہے, سعودی عربیہ ہے, یونائٹڈ عرب امریٹس ہیں, یہ تمام جو ہیں ان کو ہماری اسٹرینتھ کی بہت سخت ضرورت ہے. اس اسٹرینتھ کی وجہ سے ان کو ہم نے یہ احساس دلانا ہے کہ ہم وہاں موجود ہیں, ہم ان کی حفاظت کریں گے. اور اس میں ایک بہت زبردست ایکٹر ہے ہمارے پاس وہاں پر, جو کہ وہ ہے کرد, جو کرد ہیں وہاں پر, ان کی کرد جو ہیں ان کی جو اسٹرینتھ ہے اس کو ان سب کو کوہیسولی ایک جگہ لے کر آنا یہ بہت ضروری ہو چکا ہے امریکہ کے لیے. اور اس کے لیے ہمیں ٹرکی کو لیڈ پوزیشن دینی پڑے گی, تاکہ وہ کیونکہ ان کا بہت زیادہ انٹرسٹ ہے سیریا میں, عراق میں, اور ان کو وہ اگر ہم لیڈ پوزیشن دیتے ہیں ان کو اسٹرینتھ دیتے ہیں وہ لیڈ کر سکتے ہیں اس ایفرٹ کو. ابھی تک اگر انہوں نے نہیں کیا تو اس لیے نہیں کیا کہ ہم نے ان کو لیڈ پوزیشن دی نہیں. اگر کو دے دیں, اگر ہم نے آؤٹ سورس کرنا ہی ہے اس چیز کو, تو وہ روس کو نہیں ہمیں ٹرکی کو کرنا چاہیے. ایک تو یہ بات. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کلیئر انڈیکیشنز بھیجنی پڑے گی کہ ایران کا اثر و رسوخ جو کہ اب سیریا عراق سے لے کر لبنان اور یمن تک پھیل گیا ہے, کہ ہم ان کو صاف لفظوں میں کہیں کہ وہ اپنے آپ کو سمیٹیں اور یہاں سے نکلیں. کیونکہ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ اگر رشین ٹیکنالوجی اور رشین ہتھیار اور رشین جہاز موجود ہیں سیریا میں, تو ایرانین فائٹرز بھی وہاں پہنچ چکے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک نان اسٹیٹ ایکٹر جو کہ آئسس ہے, اس کو ریپلیس کرنے کے لیے ایک اور مانسٹر جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ان کا کیا بنے گا؟ کیا اس کے لیے پھر ہم واپس آئسس کی مدد کرنا شروع کر دیں گے؟ تو یہ ایک پالیسی جو ہے, اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. تیسری جو ہے وہ جلدی سے میں کہہ دوں,
جی جی
جی, جو تیسری بات ہے وہ یہ ہے کہ جو عرب اسٹیٹس ہیں وہاں کی, اور جو دوسرے ہمسایہ ملک ہیں ایران کے, عراق کے, جس میں پاکستان بھی شامل ہے, ان کو ایک کولیکٹیو اسٹریٹجی بنانی چاہیے او آئی سی کو افیکٹو کر کے, کہ اس کا ایک حل نکالیں. اور اس کا جو ایک حل جو ہے ان تمام پوائنٹس کا جو محور ہے وہ یہ ہے کہ اسد کو وہاں سے جانا پڑے گا.
اس کے برعکس بھی بہت کچھ سوچا جا رہا ہے یہاں واشنگٹن میں, اور کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے لہٰذا میں آپ سے سننا چاہوں گی, آپ کے نزدیک یہ کبھی ممکن ہے کہ روس اور امریکہ ایک پیج پر آ کر آئسل کے خلاف لڑائی لڑیں؟ کیونکہ جیسے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ روس کے مفاد میں ہے کہ آئسل کو جو ہے اس کا پیچھا چھڑایا جائے.
جی, ان کی کوآرڈینیشن ممکن ہے, لیکن یہ ایک ساتھ لڑ سکیں یہ بہت مشکل ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں طاقتوں میں, اور خاص کر روس جو ہے وہ اپنے آپ کو وونڈڈ پارٹی تصور کرتا ہے افغانستان کی شکست کے بعد, اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ اپنی پوزیشن بہتر کرنے کی. اور جب ایسی طاقت ایمبیشس ہو جاتی ہے تو ان کی دوسری طاقتوں کے ساتھ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے. اور میرے خیال میں امریکہ کام کر سکتا ہے روس کے ساتھ, لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ روس کو قدم, جتنا ہم انرجی اور توانائی اور پیسہ خرچ کریں گے رشیا کو چیک کرنے میں, اسے بہتر ہے ہم یہ کام خود کر لیں.
بہت دلچسپ, اور ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے آگے چل کر. ہمارے ساتھ تھے بین الاقوامی تعلقات کے ماہر جو بفلو اسٹیٹ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں, پروفیسر فیضان حق. بہت شکریہ آپ کی شرکت کا, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اور اس وقت ہم اپنے پروگرام کو سمیٹتے ہیں. ہمارے ساتھ اس سے قبل تھے امن تحریک کے بانی رکن مختار باچا, ان کے ساتھ تھے افغانستان میں پاکستان کے سابق سفارتکار ایاز وزیر, اور ابتدا میں آپ نے سنا سینٹر فار سوشل جسٹس کے ڈائریکٹر پیٹر جیکب کو, ان کے ساتھ تھے سپریم کورٹ کے وکیل محمود اشرف, اور لکھنؤ سے تھے بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے کنوینر ظفر یاب جیلانی. اس وقت مجھے نفیسہ ہود بھائی کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطۂ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, urduvoa.com.